فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم آمنت بالله صدق الله العظيم
اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اور عاد اور ثمود نے اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اور اصحاب مدین نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا تو میں نے کافروں کو مہلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا بدلہ. جتنی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اب وہ گری ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے اوپر، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو گئے ہیں، اور کتنے محل ہیں جو بڑے پکے تھے. کیا یہ لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے کہ ان کے لیے دل ہوں جس سے یہ سمجھیں، یا کان ہوں جن سے یہ سنیں؟ اور بے شک نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن اندھے ہوتے ہیں وہ دل جو سینوں میں ہیں. اور یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں، اور ہرگز اللہ تعالی اپنے وعدے کو نہ ٹالے گا. اور بے شک تیرے پروردگار کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جس کی تم گنتی کرتے ہو. اور کتنی بستیاں تھیں جن کو میں نے ڈھیل دی جو ظلم کرنے والی تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں صاف طریقے سے. تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے اندر کوشش کی نبی کو عاجز کرنے کے لیے، تو وہ لوگ اہل جہنم ہیں. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 51 تک کی آیات تھیں جن کی آج تلاوت ہوئی. پچھلے درس میں جو آیات تلاوت کی گئی تھیں، اس سے پہلی آیات، ان آیات سے پہلی آیات، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد کا حکم دیا تھا، اور یہ مضمون پیچھے گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے، مگر جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، بلکہ جہاد کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی. پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو مدینہ منورہ تشریف لانے کے تقریباً 1 سال یعنی تقریباً 11 مہینے کے بعد، سفر سن 2 ہجری میں، وہ آیات نازل ہوئیں جو گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھیں، اور جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کو جہاد کی اجازت دی. اور یہ آیات آئیں کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں سے لڑائی لڑی جا رہی ہے ان کو اجازت دی گئی ہے جہاد کی، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا. تو 13 سال تک دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا رہا، پھر مدینہ منورہ میں بھی مسلسل 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم، تبلیغ اور دعوت اللہ، حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ کام کرتے رہے. لیکن اتنا فرق ہوا کہ مکہ مکرمہ میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، اور مدینہ منورہ میں جہاد کی بھی اجازت دے دی گئی. اور جہاد جو ہے وہ دعوت، تبلیغ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. لیکن یہ دنیا ہے، اس دنیا میں تعلیم ہو، تبلیغ ہو، تصنیف ہو، تالیف ہو، دعوت اللہ ہو، جہاد ہو، تو یہ ہم سب اس کے مکلف ہیں، مسلمان اس کے مکلف ہیں احکام شریعہ کے اندر. مگر سارے لوگ تو مسلمان نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہمیشہ تکذیب ہی کرتے رہتے ہیں، جھٹلاتے ہی رہتے ہیں. تو اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ان آیات کے اندر جو آج تلاوت کی گئیں، کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں یعنی آپ کو جھٹلائیں، تو ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے پرانی امتوں کا ذکر کیا، کہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال تک ان میں تبلیغ کی، لیکن کچھ ایمان لائے اور بہت سارے ایمان نہیں لائے. قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس تشریف لے گئے، دین کا کام کرتے رہے، کچھ نے دین قبول کیا، کچھ نے قبول نہیں کیا. پھر قوم ثمود کی، حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کے پاس تشریف لے گئے، بعثت ہوئی اور دین کا کام مسلسل کرتے رہے، کچھ نے دین قبول کیا، کچھ نے دین قبول نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، پھر اصحاب مدین کا ذکر کیا گیا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب مدین کی طرف تشریف لے گئے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اصحاب مدین میں دین کا کام کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَكُذِّبَ مُوسَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے دین کا کام کیا، کچھ نے دین قبول کیا، کچھ نے دین قبول نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں جو آج تلاوت کی گئی ہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب دین کا کام کیا جاتا ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، تبلیغ ہو، دعوت اللہ ہو، حکمت کے ساتھ ہو، موعظہ حسنہ کے ساتھ ہو، جہاد بھی اس کے ساتھ ہو، تو بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% ہی لوگ مسلمان ہو جائیں. تو یہ تو دنیا ہے، یہ دنیا میں ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ ایمان اور کفر کی جو آویزش ہے یہ چلتی رہے گی. شیطان بھی باقی، کفر بھی باقی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ بھی باقی، اور ان کے جو متبعین ہیں ان کی محنت، دینی محنت کا کام بھی باقی. تو یہ تو سلسلہ قیامت تک اسی طریقے سے چلتا رہے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں، ان آیات میں فرمایا کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے، تو ان سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی، وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور عاد نے اور ثمود نے، قوم عاد ان کے طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، قوم ثمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، ان سب قوموں نے اپنے اپنے نبی کی تکذیب کی. اور آگے فرمایا وقوم ابراہیم وقوم لوط، کہتے ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. اور آگے فرمایا واصحاب مدین، اور مدین والے یعنی اصحاب مدین کہ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان سب قوموں نے اپنے اپنے نبی کی تکذیب کی. کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگوں نے تکذیب کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی. اور آگے فرمایا وَكُذِّبَ مُوسَى، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی. ایسے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام. اور اس میں ہم سب کے لیے جو دین کا کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ تعلیم کا کام کر رہے ہوں، تصنیف و تالیف کا کر رہے ہوں، فتوے کا کام کر رہے ہوں، تبلیغ کا کام کر رہے ہوں، کسی بھی طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہوں، ان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ جب دین کا کام کیا جاتا ہے تو 100% نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہوا کرتا. یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہم مکلف ہیں عمل کے، اس عمل کے اچھے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، اور جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کے اوپر انعام ہوتا ہے، اس کی دنیا و آخرت درست ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ دین کی بات مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے، یہ تو ہمیشہ سلسلے چلا آ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو ان سے پہلے تکذیب کی ہے قوم نوح نے، اور عاد نے، اور ثمود نے، اور قوم ابراہیم نے، اور قوم لوط نے، علی اصحاب مدین نے، وکذب موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی. فاملیت للکافرین، تو میں نے کافروں کو مہلت دی. ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. ایسے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ نبی سے بڑھ کر کس کی شخصیت کامل ہو سکتی ہے؟ نبی سے بڑھ کر تو کسی کی بھی شخصیت کامل نہیں ہے، لیکن یہ دنیا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنی طرف سے دین پہنچانے میں، سمجھانے میں، دین پر لانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے. ہمارے ہاں یہ اکثر مسئلہ جی، ہم تو بڑا سمجھا سمجھا کے تھک گئے، مانتے ہی نہیں. ارے بھائی، ماننا نہ ماننا یا منوانا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارا کام جو ہے وہ منوانا نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے. اکثر لوگ اس معاملے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کام منوانا ہے، حالانکہ ہمارا کام منوانا نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے. پہنچاتے رہو، پہنچاتے رہو، پہنچاتے رہو، مرتے دم تک پہنچاتے رہو. کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے. منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے کہ آخر دم تک پہنچاتے رہو. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے نہیں ہے مگر پہنچا دینا. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے نہیں ہے مگر پہنچا دینا. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. پہنچانے کے بعد کچھ لوگ مان لیں گے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی بن جائیں گے. کچھ لوگ نہیں مانیں گے، جیسے ابو جہل، امیہ ابن خلف، نظر ابن الحارث، بڑے کافر تھے جو وہیں رہتے تھے اور اسی مکہ میں تھے. اسی مکہ کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی بن گئے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ابو جہل، ابن ہشام اور امیہ ابن خلف، نظر ابن الحارث، عقبہ ابن ابی معیط، کافر ہی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے قبول نہیں کی. تو جب نبی جیسی شخصیت جو ہے اس کا یہ معاملہ ہے، تو جو ان کے متبعین ہیں، چاہے وہ عالم ہوں، چاہے مبلغ ہوں، چاہے داعی ہوں، چاہے مدرس ہوں، ان کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام منوانا نہیں ہے. اور اسی لیے ایک آیت تو یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے نہیں ہے مگر پہنچانا. اور ایک اور جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے، آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. مسلط ہونے کا کیا مطلب؟ کہ ضرور منوانا ہے، ضرور منوانا ہے. ضرور منوانے والی بات تو ہے ہی نہیں، کیسے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے لوگ آپ کی بات ضرور مان لیں. یہ تو کچھ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. باپ ہو، دائی ہو، مبلغ ہو، استاد ہو، عالم ہو، تعلیم دینے والا ہو، تبلیغ کرنے والا ہو، اس کا کام پہنچانا 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 پہنچانا، مرتے دم تک پہنچانا، چھوڑنا نہیں ہے. لیکن منوانا، یہاں سے کام خراب ہوتا ہے اور اسی سے لڑائی، جھگڑے، فساد. آپ کہتے ہیں کہ میں گھر والوں سے منواؤں گا، یہ منوانا تو بڑا مشکل ہے. نہ بیٹے سارے مانتے ہیں، نہ سارے طالب علم مانتے ہیں، نہ سارے سامعین مانتے ہیں. کچھ سنتے ہیں مانتے ہیں، کچھ سنتے ہیں نہیں مانتے. یہ تو دنیا ہے، تو آپ زبردستی کیسے منوا سکتے ہیں؟ میں چاہوں کہ جتنے افراد بیٹھے ہوئے سب میری بات مانیں، کیسے ممکن ہے؟ کچھ لوگ مانیں گے، کچھ مذاق اڑائیں گے، کچھ انکار کریں گے، کچھ اس کے خلاف دلائل دیں گے. ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر. یہ تو اللہ، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا گیا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. اور ایک اور جگہ میں فرمایا گیا کہ قل لست علیکم بوکیل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں. ایک ہوتا ہے رسول، ایک ہوتا ہے وکیل. فقہ کے اندر اس کی کئی مثالیں لکھی گئی ہیں. رسول کا کام ہوتا ہے پہنچانا، اور وکیل کا کام ہوتا ہے کام کروانا، منوانا. تو قرآن نے یہ کہا کہ آپ مبلغ ہیں، آپ رسول ہیں، آپ داعی ہیں، مگر آپ مسیطر نہیں ہیں، اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں وکیل نہیں ہوں. اسی لیے آپ نے فقہ کے اندر پڑھا ہوگا کہ حقوق عقد جو ہے وہ وکیل کی طرف راجع ہوتے ہیں، مگر رسول کی طرف راجع نہیں ہوتے. حقوق عقد جو ہے وہ وکیل کی طرف راجع ہوتے ہیں، لیکن رسول جو قاصد ہے اور پیغام پہنچانے والا ہے اس کی طرف حقوق راجع نہیں ہوتے. تو انبیاء کرام علیہ السلام نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، مگر وہ مسیطر یا وکیل نہیں ہوتے کہ وہ سب لوگوں کے ذمہ دار ہوں، کہ جو بھی ان کا سامنے کام کرے گا وہ سارا نتیجہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. نہیں، ہر شخص اپنے عمل کا خود مکلف ہے. نبی کا کام پہنچانا ہے، پہنچانا ہے، پہنچانا ہے، مسلسل پہنچانا ہے. نبی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. باقی کوئی مانتا ہے مانتا ہے، نہیں مانتا نہیں مانتا. اسی لیے قرآن مجید نے ایک جگہ میں کہہ دیا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے. یعنی مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، لیکن بھگتنا پڑے گا اس نہ ماننے کو. تو یہ آخرت میں جب پہنچو گے، سانس نکلے گا، قبر میں جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم واصحاب مدین، اور مدین والوں نے تکذیب کی. وکذب موسا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جلیل القدر نبی تھے، لیکن ان کی بھی تکذیب کی گئی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی گئی. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے کافروں کو مہلت دی. اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرماتے، مہلت دیتے مہلت دیتے مہلت دیتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں. اس کو قرآن نے فرمایا اس جگہ میں کہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، میں نے کافروں کو مہلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے کافروں کو مہلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا. اور چونکہ یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا، اس لیے یہی طریقہ ہونا چاہیے کس کا؟ امتیوں کا بھی. یعنی جو مبلغ ہیں، داعی ہیں، سمجھانے والے ہیں، کہ وہ بھی سزا دینے میں، تعزیر کرنے میں جلدی نہ کریں، مہلت دیں مہلت دیں، کہ تاکہ شاید توبہ کی توفیق ہو جائے، شاید توبہ کی توفیق ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے کافروں کو مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ میں نے کافروں کو مہلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اسی مہلت دینے کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ آپ بھی کافروں کو ذرا مہلت دیا کریں. چنانچہ سورۃ الطارق میں فرمایا گیا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ کافروں کو مہلت دیجئے، تھوڑی سی مہلت دیجئے، کافروں کو مہلت دیجئے، تھوڑی سی ان کو مہلت دیجئے. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے. یہاں تک کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے پھر وہ بچ نہیں سکتا. اور اسی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہو رہی تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. اور یہ بات نہیں ہوتی, آپ ظلم کر رہے ہیں بیوی پر, بچوں پر, گھر والوں پر, قریب کے لوگوں پر, اور سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. لیکن یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مہلت ملنا آپ کے لیے خیر ہے. ڈر ہے کہ کسی وقت میں آپ کی پکڑ نہ ہو جائے, اور جب پکڑ ہوگی تو پھر کوئی مہلت نہیں ملتی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, میں نے کافروں کو مہلت دی, ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو کیسا تھا میرا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ جب میری پکڑ آئی کیا ہوا, پھر کیا ان کو کوئی مہلت ملی, بچے میری پکڑ سے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, نکیر کہتے ہیں انکار کو, اور نکیر کے معنی بدلے کی بھی آتے ہیں, کیونکہ جب آپ انکار کریں گے کوئی بدلہ دیں گے اس کو اس کی بات کا, تو اس کا ترجمہ بدلے کا بھی آپ کر سکتے ہیں. تو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو کیسا تھا میرا بدلہ, میں نے کافروں کو مہلت دی, ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو کیسا تھا میرا انکار, کیسا تھا میرا بدلہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو مقصد یہ ہے کہ تم خود اندازہ کرو کہ جب میری پکڑ آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے, بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے اور زندگی ہی میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت, آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ فَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا, بڑی ظالم تھی, ظلم کرتی تھی, فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, اب وہ اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی ہیں, وَبِكْرٍ مُعَطَّلَةٍ, کنویں ویران ہو گئے ہیں, وَقَصْرٍ مَشِيد, اور پکے قلعے تھے, پکے محل تھے جو سب ویران ہو گئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی, بستی والے ظلم کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا یہ ظلم چلتا رہے گا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں, اپنے وقت پر پکڑ فرماتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی تو وہ بستی تباہ, اس کے رہنے والے قبر میں, کنویں ویران, پکی پکی جو عمارتیں تھیں وہ ویران, پھر اس کے بعد چھتیں گریں, اور چھتیں گرنے کے بعد دیواریں اس کے اوپر گر گئیں. قرآن نے فرمایا کہ فَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا, وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور حال یہ تھا کہ وہ ظلم کرنے والی تھی. کتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا اور حال یہ تھا کہ وہ ظلم کرنے والی تھی, فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, تو یہ بستیاں اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی ہیں, اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی ہیں. اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ چھت پہلے گری, دیواریں کھڑی رہیں, پھر اس کے بعد دیواریں بھی چھتوں کے اوپر جا کے گر گئیں. تو اس کو قرآن نے فرمایا ہے کہ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, کہ وہ بستیاں اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں, یعنی پہلے چھتیں گری, چھتیں گرنے کے بعد کچھ عرصے تک دیواریں بھی کھڑی رہتی ہیں, پھر دیواریں بھی گرتی ہیں, اور دیواریں چھتوں کے اوپر گر گئیں, نام و نشانی مٹ گیا اور سب تباہ و برباد کھنڈر ہو گیا. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, تو یہ بستیاں اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی ہیں, وَبِكْرٍ مُعَطَّلَةٍ, اور کنویں ویران ہیں, معطل ہیں, اردو میں بھی بولتے ہیں معطل, کنویں معطل ہیں یعنی ویران ہے. کہاں وہ وقت تھا کہ کنویں پانی نکالا جا رہا تھا, مرد, عورتیں, بچے, اب حال یہ ہے کہ کنواں جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے, کوئی پانی نکالنے والا نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کنواں خالی پڑا رہے تو آہستہ آہستہ پانی بھی گندا ہو جاتا ہے، سوتے بھی خشک ہو جاتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ بستیاں جو ہیں وہ اپنی چھتوں پر گر گئیں اور کنویں ویران ہو گئے. وقصر مشید، اور محل جو مضبوط پکے، مشید شیت سے نکلا ہے، اور شیت کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جس سے اینٹیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی جائیں، سیمنٹ ہے، گارا ہے، جس کو پکا محل. تو یہ پکے محل تھے وہ ویران ہو گئے، کنویں وہ ویران ہو گئے، اور بستیاں جو تھیں وہ چھت کے اوپر سب گر گئے. افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. کیا ان لوگوں نے زمین کے اندر سفر نہیں کیا کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سمجھتے، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے. فانها لا تعمى الابصار، لیکن بے شک نگاہیں اندھی نہیں ہوتی. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. عجیب، قرآن نے یہ باتیں ذکر کی. پہلے ہی بات ذکر فرمائی کہ ان لوگوں نے زمین کے اندر کیوں سفر نہیں کیا، اور اسے معلوم ہوا کہ اگر انسان سفر کرے عبرت حاصل کرنے کے لیے تو اس سے وہ سفر جو ہے وہ مفید ہوتا ہے، اور اس سے انسان کو طرح طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اور ویسے بھی عام طور سے سفر ہے تو سقر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفر کی ضرورت ختم ہو جائے فوراً واپس آ جاؤ، سفر ختم ہو جائے فوراً گھر واپس آ جاؤ. آپ نے اس کی ترغیب دی. لیکن اگر کسی حاجت کی بنا پر، چاہے دینی حاجت ہو یا دنیاوی حاجت ہو، اس کی وجہ سے سفر کیا جائے تو وہ سفر مفید بھی بہت ہوتا ہے. انسان کو نئے نئے تجربے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے کیا حالات ہیں، کہاں کیا کچھ بستیاں تھیں اب کیسی ویران پڑی ہوئی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کیسے کیسے حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. طرح طرح کے فائدے انسان کو سفر سے حاصل ہوتے ہیں، بشرطے کہ سفر تفریح کے لیے نہ ہو بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو. اس کو قرآن نے ذکر کیا کہ افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا. فتکون لہم قلوب یعقلون بها، تو ان کے دل ہوتے جس سے یہ سمجھتے. او آذان یسمعون بها، یا کان ہوتے جس سے یہ سنتے. یہاں قرآن مجید نے دو چیزیں ذکر کی کہ اگر یہ زمین میں سفر کرتے تو ایک تو ان کے دل ہوتے اور وہ دل سے سمجھتے، اور دوسری بات یہ ذکر کی کہ کان ہوتے اس سے سنتے. اور یہ بات قرآن مجید نے اور جگہوں میں بھی ذکر فرمائی ہے، اور قرآن نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ نصیحت کا فائدہ دو آدمیوں کو ہوتا ہے. قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نصیحت کا فائدہ دو آدمیوں کو ہوتا ہے، ایک تو وہ جو بات سمجھے، سمجھنے والا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ سمجھتا تو نہیں، یعنی اس یہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے فی الحال، لیکن سننے کے لیے تیار ہے کہ چلو سن لیتا ہوں. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے نا کہ آدمی بیٹھے اس لیے کہ مجھے سمجھنا ہے، دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ سمجھنا تو مقصود نہیں لیکن سننا مقصود ہے. تو سننے میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ سننا ایسا ہو کہ توجہ سے سننا ہو تو وہ بھی مفید ہو جاتا ہے. تو فائدہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک اس وقت میں جبکہ آدمی سمجھ رہا ہو، دوسرے اس وقت میں کہ سمجھ تو نہیں رہا مگر توجہ سے سن رہا ہے. اور یہ بات سورہ قاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اس قرآن میں نصیحت ہے مگر کس کے لیے؟ لمن کان له قلب، اس شخص کے لیے جس کا دل ہو، یعنی جو دل سے سمجھتا ہو. او اور آپ جانتے ہیں او کا مطلب یا یہ ہو یا یہ ہو، تو یا تو وہ دل ہو اس کے لیے جو سمجھتا ہو، او القسم وهو شهید، یا کان لگا کر سنے خود بھی یہاں بیٹھا ہوا ہو، کان کو ڈال دے اس حالت میں کہ خود بھی بیٹھا ہوا ہو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہاں بیٹھا ہوتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز بھی اس کے کانوں میں جا رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں ہوتا نہیں، وہ پہنچا ہوتا ہے اپنے پینڈ، اپنے گاؤں یا اپنے دکان یا کہیں پہنچا ہوا ہوتا ہے. اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس وقت میں ہوتا ہے دو صورتوں میں، لمن کان لہ قلب، یا تو دل سے سمجھ رہا ہو، یا اگر دل سے نہیں سمجھ رہا تو کم از کم یہیں موجود ہو خود بھی اور خیالات بھی. ایسا نہ ہو کہ بیٹھا ہوا تو یہاں ہے اور پہنچا ہوا ہے اپنے پنڈ گاؤں، تو فائدہ نہیں ہوگا. قرآن میں دیکھو کیسی عجیب بات فرمائی کہ ان نفی ذالک لذکرہ، اس قرآن میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے جس کا دل ہو یعنی سمجھ رہا ہو، او الق السمع وهو شهید، یا یہ کہ کان کو ڈال دے اور خود بھی بیٹھا ہوا ہو، خود بھی حاضر ہو. شہید کہتے ہیں حاضر کو، کہ کان لگا دے، وهو شهید، اور حال یہ ہے کہ خود بھی بیٹھا ہوا ہو. اور یہی بات کہ فائدہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو دل سے جو سمجھے، یا کان سے جس کو سنے صحیح طریقے سے. یہ بات قرآن مجید نے سورۃ الملک میں بھی ارشاد فرمائی ہے. سورۃ الملک میں جہنمیوں کا ذکر کیا گیا کہ جہنمی جا کر یہ کہیں گے جہنم کے اندر کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع، اور کافر یہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے، لو كنا نسمع او نعقل، کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا ہم سمجھتے ہوتے، ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے. تو جہنمی بھی وہاں جا کر یہ کہیں گے کہ نجات کی یہی دو صورتیں تھیں، افسوس ہم نے نہ اس صورت کو اختیار کیا نہ اس کو اختیار کیا، یا تو ہم سنتے، بلکہ سب سے اچھی تو یہ تھا کہ سمجھتے، لیکن اگر سمجھنا نہ بھی ہوتا تو کم از کم کان لگا کر اچھی طرح سے سن لیتے تو بھی جہنم سے بچ جاتے. لیکن اب لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ حق قبول کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ دل سے سمجھیں یا کانوں سے سنیں، لیکن کانوں سے سننا بھی وہ سننا کہ جو اندر تک جا رہا ہو، کہ ٹکرا کے آواز واپس نہ آ رہی ہو، خود بھی آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہو. جب آپ یہ بات سمجھ گئے، اب سمجھیے کہ قرآن نے اسی بات کو ذکر کیا یہاں اس آیت کے اندر، کہ اگر یہ لوگ زمین میں سفر کرتے تو ان کے دل ہوتے تو جس سے یہ سمجھ جاتے، فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، یہ ان کے کان ہوتے جس سے سنتے. یعنی اگر یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے زمین کا سفر کرتے تو صورت میں یا تو دل سے سمجھنے لگتے یا کم از کم کانوں سے سننے لگتے تو ان کی نجات ہو جاتی. تو قرآن یہ فرما رہا ہے افلم یسیروا فی الارض، کہ کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا، فتکون لہم قلوب یعقلون بها، کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سمجھتے، او آذان یسمعون بها، یا کان ہوتے جس سے یہ سنتے. فانها لا تعمى الابصار، اور بے شک نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن اندھے ہوتے ہیں وہ دل جو سینوں میں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے دل سے سمجھنا اور کانوں سے سننا، باقی دیکھنا وہ تو اس وقت ہے جبکہ انسان دیکھ کر سمجھے اور حق کو سن کر قبول کرے. لیکن اگر نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے نہ حق کو سننے کے لیے تیار ہے، پھر اس کا دیکھنا جو ہے وہ بھی دیکھنا نہیں ہے، دیکھ کر بھی وہ اندھا ہی ہے. تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ، کہ بے شک نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں کو قبر میں اتار دیا، پھر دیکھتا ہے کہ فلاں کو قبر میں اتار. ہم تقریباً ہر روز یہاں نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، آنکھوں سے پڑھتے ہیں اور زبان سے اپنے تکبیریں بھی کہتے رہتے ہیں، دعائیں بھی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اس چارپائی پہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے، میں بھی اسی چارپائی کے اوپر لیٹوں گا. یہ دل کی سمجھ ہے، یہ نہیں آتی. قرآن یہ کہتا ہے کہ نگاہیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہوتے ہیں. اور یہیں سے ایک بحث چلی ہے کہ یہ سمجھنا کس چیز سے ہوتا ہے. تو عام طور سے جو ڈاکٹر ہیں یا جناب دوسرے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سمجھنے کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، اور عقل کا مرکز جو ہے وہ دماغ ہے، اور دماغ سے انسان سمجھتا ہے. لیکن قرآن جو ہے اس نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے، ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں میں یہ بات کہی ہے کہ سمجھنا جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. چاہے ڈاکٹر ابھی تک اس کی تحقیق تک نہیں پہنچ سکے، لیکن قرآن نے یہ بات کئی جگہوں میں کہی ہے کہ سمجھنا جو ہے اس کو وہ کام دماغ کا نہیں ہے، بلکہ وہ کام دل کا ہے. عجیب ہے یہ. اور اسی لیے موت جو ہے وہ بھی دل سے ہوتی ہے، جب دل کی دھڑکن بالکل ختم ہو جائے اور حرکت ختم ہو جائے، ورنہ ایک مجنون آدمی، اس کا بھی دماغ کام نہیں کرتا بالکل. مجنون آدمی پاگل ہے ورز کرو، تو نہ کھانے کی ہوش، نہ پینے کی ہوش، نہ کپڑے کی ہوش، نہ نماز کی ہوش، نہ کسی چیز کی ہوش، لیکن زندہ ہے، دماغ اس کا بیکار ہی ہے بالکل. لیکن جس روز دل بھی بیکار ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی. تو اصل جو زندگی اور اصل جو موت ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور سمجھنے کا تعلق بھی دل سے ہے. اسی لیے قرآن مجید نے ایک اور جگہ میں فرمایا، سورۃ الاعراف کے اندر، کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کافروں کے دل ہیں مگر دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں مگر کانوں سے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ مویشیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہے. معلوم ہوا کہ کبھی انسان دیکھتا ہے مگر دیکھ کر بھی نہیں دیکھتا، کبھی سنتا ہے مگر سن کر بھی نہیں سنتا، اور کبھی دل ہوتا ہے مگر دل سمجھتا نہیں ہے. ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر اسے دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. تو سمجھنا اصل میں دل سے سمجھنا ہوتا ہے. تو قرآن نے یہاں یہ بات فرمائی کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ، پس بے شک نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. اندھا وہ آدمی نہیں ہے جس کی نگاہ ختم ہو جائے، اصل میں اندھا وہ ہے جس کے دل کی بینائی ختم ہو جائے، دل کی بصیرت ختم ہو جائے. بصارت کے کا ختم ہو جانا دنیا اور آخرت کے لیے اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا کہ بصیرت کا ختم ہو جانا. بصارت بھی اللہ کی نعمت ہے، بصیرت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن بصارت کے بغیر کام چل سکتا ہے. چنانچہ بڑے بڑے نابینا لوگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، بڑے بڑے دین کا کام کر جاتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں. بصارت نہیں ہوتی مگر بصیرت ہوتی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر بصارت تو ہو مگر بصیرت نہ ہو، دل اندھا ہو جائے، اصل اندھا وہ ہے. اور اسی کو سورہ طہٰ میں فرمایا گیا کہ کافر جب اٹھے گا تو یہ کہے گا، یا رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے پروردگار آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تھی تو بھول گیا تھا، مقصد یہ کہ اندھا تو پہلے سے تھا، اتنی بات ہے کہ دل کا اندھا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ قیامت میں کافر کو اٹھائیں گے تو اس کی ظاہری بینائی بھی سلب کر لیں گے، تاکہ بصیرت بھی ختم بصارت بھی ختم. لما حشرتنی اعمى. خلاصہ یہ ہے کہ بصارت بھی اللہ کی نعمت ہے، بصیرت اس سے بڑھ کے نعمت ہے. بصارت ختم ہو جائے اللہ پناہ میں رکھے نقصان کم ہے، لیکن بصیرت ختم ہو جائے تو دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے. تو قرآن نے یہاں فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار، بے شک نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. اور یہ جو ہے کہ اصل اسلام میں دل ہے، دماغ اصل نہیں ہے بلکہ دل اصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو. جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے یعنی دل، اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. تو قرآن نے یہاں یہ فرمایا کہ بے شک نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن اندھے ہوتے ہیں وہ دل جو سینوں کے اندر ہیں. اگلی آیت نمبر 47 میں فرمایا گیا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدًا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں اور ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور بے شک تیرے پروردگار کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جس کی تم گنتی کرتے ہو. اس آیت کے پہلے حصے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ کافر آپ سے جلدی عذاب طلب کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی پکڑ سے ڈراتے ہیں تو کافر یہ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ کی پکڑ لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ. اور ابھی یہ بات گزری کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب فوراً تو آتا نہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ فوراً تو آتی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ مہل الکافرین امہلہم رویدہ، کافروں کو مہلت دیجئے، ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب نہیں آتی، مہلت ملتی ہے، تو یہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ جس عذاب سے ڈرا رہے تھے وہ عذاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری بھول ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں. اردو کا محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اللہ تعالیٰ مہلت تو دیتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے پکڑ کا تو اللہ تعالیٰ وہ سخت پکڑ فرماتے ہیں. اعذن اللہ من ذلک. تو فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں اور ہرگز اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یعنی اللہ کی پکڑ آئے گی. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور تمہارے پروردگار کے پاس ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جس کی تم گنتی کرتے ہو. کیا مطلب؟ اب یہ بات جو اس آیت میں فرمائی گئی کہ اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے. ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو مہلت دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں، اور اللہ کے ہاں 1000 سال جو ہیں وہ ایک دن کی طرح ہے، 1000 سال کی مہلت ایک دن کی طرح ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی آئی ہے کہ آدمی جب قیامت کے اندر پہنچے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں دنیا میں کتنے عرصے رہا ہوں، شاید ایک شام رہا ہوں یا صبح کے ٹائم میں کچھ رہا ہوں. قرآن مجید میں فرمایا کانہم لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاہا، وہ یہ محسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں نہیں رہے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح. اب ہماری عمریں دیکھو, کسی کی 60 سال ہے میری, کسی کی 40 سال ہے, کسی کی 25 سال ہے. لیکن چلو جس کی 25 سال ہے یا 20 سال ہے وہی غور کر لے کہ کیا 20 سال اس کو ایسا لگتے ہیں کہ 20 سال ایسا لگتا ہے 20 دن گزرے ہیں. اگر وہ پیچھے کو دیکھے گا تو اس کو 20 سال کے جو 365 ہر سال کے 365 دن یاد نہیں آ سکتے, اس کو ایسا لگے گا شاید 20 دن پیچھے گزرے ہیں. اور جس شخص کی عمر 60 سال ہے اس کو ایسا لگے گا جیسے کچھ دن پیچھے 60 دن شاید گزرے ہیں. اور قیامت میں جب ہم پہنچیں گے تو پوری زندگی ایسی لگے گی جیسے ہم دنیا میں شاید ایک شام رہے تھے یا کچھ چاٹ کے وقت میں رہے تھے. آپ کبھی چلے جاتے ہیں کسی علاقے کے اندر تفریح کی نیت سے یا جناب عبادت کی نیت سے, فرض کرو مکہ مکرمہ چلے گئے یا تفریح کی نیت سے کہیں چلے گئے, ایک مہینہ آپ نے وہاں گزارا, آپ آ گئے, سال دو سال گزر گئے. اب جب آپ کو یاد آتا ہے تو ایسا کیا لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے ایک مہینہ گزرا ہوا, ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک دو دن رہے تھے اللہ. تو یہ دنیا ہے, اور جو جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ وہ جس کو ہم دن سمجھ رہے تھے وہ دن بھی نہیں تھا پورا. تو قرآن نے یہ بات فرمائی کہ جس کو تم 1000 سال سمجھ رہے ہو اللہ کے ہاں تو وہ ایک دن کے برابر ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ, اور بے شک دن تمہارے پروردگار کے پاس, کَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ, تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے. یعنی تم 1000 سال گنتے ہو اللہ کے ہاں وہ ایک دن کے برابر ہے. اور بعض علماء نے اس کی یہ تفسیر کی کہ جب قیامت میں ہم پہنچیں گے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے, تو وہاں کا جو دن ہوگا وہ بڑا لمبا دن ہوگا, میدان محشر کا جو دن ہوگا بڑا لمبا ہوگا, اور وہ دن ایسا لگے گا جیسا کہ 1000 سال گزر رہے ہیں, بلکہ اتنا لمبا لگے گا جیسا کہ 50000 سال. کیونکہ سورۃ المعارج میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ دن 50000 سال کے برابر, اللہ کے ہاں دن 50000 سال, اور یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ 1000 سال. تو اس پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں 50000 سال کا ذکر ہے اور یہاں 1000 سال کا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات نے جواب دیا کہ دنیا میں نظر آتا ہے, یہ دنیا ہے, لیکن ایک علاقے کے اندر دن کتنے کا ہے, 12 گھنٹے کا ہے, ایک علاقے کے اندر 15 گھنٹے کا ہے, ایک علاقے کے اندر 18 گھنٹے کا ہے, اور بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ وہاں 6 دن کا 6 مہینے کا دن ہے اور 6 مہینے کی رات ہے. دنیا میں یہ حال ہے کہ ایک علاقے کے اندر دن جو ہے وہ 10-12 گھنٹے کا ہے سردیوں کے. اب بھی یہاں گرمی پڑ رہی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں بعض علاقے ہیں دنیا میں ایسے ہیں کہ وہاں سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے, سخت وہاں دن چھوٹے ہو گئے, یہاں دن لمبے ہوئے ہوئے ہیں, الٹ ہوگا, پھر ہمارے دن چھوٹے ہوں گے ان کے دن لمبے ہو جائیں گے. اور یہ تو ہے عام. اور جب قطبین کی طرف ہم چلے جائیں تو 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات. تو اسی طرح میدان محشر میں بھی کچھ لوگ ایسی جگہ میں ہوں گے کہ جہاں دن 1000 سال کے برابر ہوگا, اور کچھ لوگ ایسی جگہ میں ہوں گے اپنے عذاب کی وجہ سے اللہ پناہ میں رکھے کہ ان کا جو دن ہے وہ 50000 سال کے برابر ہوگا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ, اور بے شک ایک دن تیرے پروردگار کے نزدیک 1000 سال کی طرح ہے جیسا کہ تم گنتی کرتے ہو ان دنوں میں سے جس کی تم گنتی کرتے ہو. اگلی آیت میں پھر یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں, اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں, دیتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مہلت دیتے ہیں, ڈھیل دیتے رہتے ہیں, ڈھیل دیتے رہتے ہیں. یہاں بھی اگلی آیت میں آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا کہ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ کتنی بستیاں تھیں جن کو میں نے ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور حال یہ تھا کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، بھاگ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے، جانا اللہ ہی کے پاس ہے۔ کتنا رہے گا انسان، 60 سال 70 سال 80 سال، پھر قبر میں ہی جانا پڑے گا، جان تو نکلے گی، روح تو نکلے گی، جانا تو اللہ ہی کے پاس پڑے گا، اللہ کے ہاں دیر تو ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے آدمی بچ نہیں سکتا۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور کتنی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی، اور حال یہ تھا کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا، ان بستیوں کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ایک زمانہ تھا روس کا، آہنی پردے مشہور تھے، اپنے بچپن میں ہم اسٹالن، خروشچیف اور ان کے قصے سنا کرتے تھے، جناب آہنی پردے اور یہ اور وہ ظلم۔ اب جناب روس کا نام و نشان ہی مٹ گیا اور تباہ ہو گیا۔ اب آج کل امریکہ کی کا زور ہے، ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر چھوڑتے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہلت ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں اپنی حکمت کی بنا پر، جو بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، پھر جب پکڑ ہوتی ہے تو آدمی بچ نہیں سکتا۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور حال یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان بستیوں کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جزی نے میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں واضح طریقے سے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھول کر۔ قل یا ایہا الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انما انا لکم، جزی نے میں تمہارے لیے ہوں نذیر مبین۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، خبردار کرنے والے کو۔ مبین، مبین کہتے ہیں بالکل واضح طریقے سے، صاف صاف۔ نبی جو ہے وہ بشیر بھی ہوتا ہے، نبی نذیر بھی ہوتا ہے، اور اسی لیے عالم جو ہے اس کو بشیر بھی ہونا چاہیے، اس کو نذیر بھی ہونا چاہیے۔ بشیر کا مطلب بشارت دینے والا، نذیر کا مطلب ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ قرآن مجید میں 22 پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کا سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو وہاں بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر اور بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو، دیکھو بھائی اگر یہ کام کرو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ عمل کرو گے اس کا یہ اجر عظیم ہے، دنیا میں یہ فائدہ ہوگا، آخرت میں یہ ثواب ملے گا۔ فضائل، فضائل بتانا، یہ کیا ہے؟ تبشیر۔ اور ایک ہے انذار، انذار کے معنی ڈرانا، دیکھو یہ جو حرکت کر رہے ہو تم صحیح نہیں ہے، اس کا نتیجہ بہت خراب ہے، اس کو قرآن نے منع کیا، اس کو حدیث نے منع کیا۔ اگر تم یہ کرو گے اس کا نتیجہ بہت خراب نکلے گا. یہ ہے انذار. نبی جو ہے وہ مبشر بھی ہوتا ہے نذیر بھی ہوتا ہے. نبی جو ہے وہ مبشر بھی ہوتا ہے نذیر بھی ہوتا ہے. بشیر بھی ہوتا ہے نذیر بھی ہوتا ہے. وہ لوگوں کو خوشخبریاں بھی دیتا رہتا ہے کہ تم یہ کر رہے ہو اس کا تمہارے لیے یہ اجر عظیم ہے. اور لیکن ساتھ ساتھ حالی وہ بشارتیں نہیں دیتا بلکہ ڈراتا بھی ہے کہ دیکھو یہ جو کام کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ کام کر رہے تو بہت اچھا ہے لیکن یہ کام جو کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں کر رہے. اس کا تمہیں یہ نقصان ہوگا, آخرت میں اس کا یہ نقصان ہوگا, دنیا میں یہ نقصان ہوگا. تو نبی جو ہے وہ مبشر بھی ہوتا ہے نذیر بھی ہوتا ہے. اور اسی لیے عالم جو ہے اس کو بھی دونوں کام کرنے پڑتے ہیں کہ وہ بشارتیں بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے. اب اگر ہر آدمی کو ہم بشارتیں ہی دیتے رہیں, اگر صرف بشارتیں ہی بشارتیں دیتے رہیں اس سے بھی نقصان ہو جاتا. ایک طالب علم ہے ہم اس کو مسلسل بشارتیں ہی سناتے رہیں کہ بھئی جب تو چلتا ہے تو فرشتے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں, پاؤں سر پر بچھا دیتے ہیں اور تیرے لیے مچھلیاں جو ہیں وہ استغفار کرتی ہیں. یہ ساری باتیں حدیث میں آتی ہیں اور بالکل برحق ہیں, واقعی ایسا ہی ہے. لیکن اگر ہر وقت ہم طالب علم کو یہی بشارتیں ہی دیتے رہیں اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا, وہ تو اپنے آپ ہی میں نہیں رہے گا, وہ تو متکبر ہو جائے گا, ظالم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈرانے بھی پڑتا ہے کہ تیرا مقام تو ٹھیک ہے یہ ہے لیکن تیری حرکتیں یہ بھی تو ہیں, اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. اب جب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تبشیر اور انذار تو دین مکمل ہوتا ہے. اگر مسلسل ہم بشارتیں ہی سناتے رہیں اور فضائل ہی سناتے رہیں, صرف ترغیب ہی کی باتیں ہوں ترغیب نہ ہو, تو اس میں آہستہ آہستہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ابھی جو میں نے نماز پڑھی تو 70 کروڑ کا تو مجھے یہاں ثواب مل گیا اور ادھر میرے جناب 50 کروڑ کا ثواب مل گیا اور یہاں یہ عمرے کا ثواب صبح کو مل گیا تھا, ابھی حج کا ثواب مل گیا. تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میں زمین پر میں تو آسمان سے اترا ہوا فرشتہ آ گیا ہوں. حالانکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہاں تو ثواب ملا لیکن تو نے بیوی کا جو حق مارا اور تو نے جو بچوں کا حق مارا اور تو نے جو پڑوسیوں کا حق مارا اور تو نے ملازمت کا جو حق مارا اس کا کیا گناہ ہوا تجھے. اب جب یہ دونوں تبشیر اور انذار ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو دین مکمل ہوتا ہے. اسی لیے ترغیب کے ساتھ ترہیب ضروری ہے. قرآن مجید میں جہاں کہیں اہل جنت کا ذکر ہے فوراً اہل جہنم کا ذکر ہے, جہاں کہیں اہل جہنم کا ذکر آیا فوراً جنتیوں کا ذکر آیا ہے. قرآن نے دونوں کو ساتھ ساتھ چلایا ہے. اور ابھی آگے آپ کے سامنے دو آیتیں آنے والی ہیں, پہلی میں جنتیوں کا ذکر ہے فوراً جہنمیوں کا ذکر ہے. قرآن کا طریقہ ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ چلایا جاتا ہے, تبشیر اور انذار. تبشیر اور انذار. نبی جو ہے وہ مبشر بھی ہوتا ہے یعنی بشیر, ساتھ ساتھ نذیر بھی ہوتا ہے ڈرانے والا ہوتا ہے. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قل یا ایہا الناس, اے نبی آپ کہہ دیجئے, انما انا لکم نذیر مبین, جزی نیس میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں خبردار کرنے والا ہوں. تو نبی آ کر خبردار کرتا ہے, دیکھو یہ جو حرکت تم کر رہے ہو اس کے نتائج خراب نکلیں گے, اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. اللہ کے ہاں مہلت تو ہے لیکن خدا نہ خاص تو اس کی پکڑ آ گئی بچ نہیں سکتے. نبی نذیر ہوتا ہے. آگے قرآن نے مبین کا لفظ کہا. مبین کہتے ہیں اس شخص کو جو صاف صاف بات کرنے والا, دو ٹوک. ایک بات ہوتی ہے نا گھما کر چکر دے کے, ایک بات ہوتی ہے بالکل دو ٹوک صاف واضح. نبی جو ہے کبھی گھما کے بات نہیں کرتا. ہمارے ہاں تو یہ مرض ہے گھما کے بات کرنے کا اور اسی کو ہم لوگ شاید اچھا بھی سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بات صاف ہونی چاہیے, دو ٹوک ہونی چاہیے, واضح ہونی چاہیے, حق ہونی چاہیے. یہ جو ہم گھما گھما کے باتیں کرتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ ہمارے دل دماغ سب گھما ہوا ہوتا ہے اور اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں طرح طرح کی, جھوٹ سچ حق باطل اس کو ہم مکس کرتے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ حق بتا دیں باطل روک لیں، کچھ سچ بتا دیں جھوٹ روک لیں، کچھ جھوٹ بتا دیں سچ روک لیں، اس لیے ہماری بات صاف نہیں ہوتی، کھل کر نہیں ہوتی. اور نبی جو ہے وہ نذیر ہوتا ہے، مبین ہوتا ہے، کھل کر بات کرتا ہے، صاف صاف بات کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اللہ کا عذاب آ جائے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہ نہیں فرمایا خوشخبری دیجئے، بلکہ یہ فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے دعوت کی اور آپ نے اپنی پھپھی حضرت صفیہ سے فرمایا، اے صفیہ تم رسول اللہ کی پھپھی ہو، تم مجھ سے جو مال مانگنا چاہو مانگ لو، لیکن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. حضرت فاطمہ سے آپ نے فرمایا، اے فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، جو میرا مال تم لینا چاہو لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تمہیں کسی عذاب سے نہیں بچا سکتا. صاف صاف بات. اسی طرح آپ کو صفا پر تشریف لے گئے، آپ نے لوگوں کو پکارا، جمع کیا اور فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ صفا کے پرلی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا کہ تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ کے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، کیونکہ آپ الصادق الوعد الامین مشہور تھے. آپ نے فرمایا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. تو جس طریقے سے تفصیل ضروری ہے، میرے دوست اور بزرگو انذار بھی ضروری ہے. لیکن تبشیر ہو یا انذار، پھر وہی بات ہے کہ تبشیر اور انذار ہو، مسلط ہونا نہ ہو. تبشیر یعنی آپ تبشیر بھی کریں، انذار بھی کریں، لوگوں کو خوشخبریاں بھی دیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرائیں، مگر لوگوں کے اوپر مسلط نہ ہو. یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جب آدمی تبشیر انذار کرتا ہے، اپنے بچوں کو ڈرانا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے سامعین کو، اپنے طالب علموں کو تبشیر انذار کر رہا ہوتا ہے. اب اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اگر وہ غیظ و غضب میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسیطر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، حالانکہ اس کا کام تبشیر اور انذار ہے، اس کا کام مسلط ہونا نہیں ہے، اس کا کام مسلط ہونا منوانا نہیں ہے. ہمارا کام منوانا نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، مرتے دم تک پہنچانا ہے، جس میں تبشیر بھی ہے اور انذار بھی ہے، اور وہ بھی صاف صاف اور دو ٹوک. اور اسی لیے قرآن مجید نے جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، وہاں جہنم کی آگ کا ذکر کیا. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو معلوم ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے جس کو دہکایا گیا ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے. قرآن نے صاف صاف بات کہی ہے، قرآن چھپاتا نہیں ہے کسی بات کو، جو بات کرتا ہے صاف کرتا ہے. دنیا کی آگ جب جلاتی ہے صرف کچھ حصے کو جلاتی ہے، دل تک نہیں جا سکتی. وجہ یہ ہے کہ جب جلاتی ہے ٹیشوز خراب ہو جاتے ہیں، سن ہو جاتا ہے آدمی، پھر اس کے بعد احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن جہنم کی آگ، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ ایسی ہے کہ جلاتے 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 دل تک بھی پہنچ جائے گی، انسان نہیں مرے گا. اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، اللہ جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص اگر عذاب دے گا ایک حد تک دے سکتا ہے، اس کے بعد نہیں دے سکتا، دوسرا مر جائے گا. لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اب یہ عذاب کی سختی کھول کر بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے بھی کھول کر بیان کیا. اس لیے عالم کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو بات کرے صاف صاف کرے، چکر نہ دے، دو ٹوک صاف صاف بات کرے. تو قرآن نے فرمایا، قل یا ایہا الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، ان یا ایہا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، صاف 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 ڈرانے والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، عزت والا رزق ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. گناہ ہوتے ہیں لیکن نیک آدمیوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. جو آدمی کوشش کرتا رہتا ہے نیکی کی، غلطی اس سے بھی ہوتی ہے، اس دنیا میں کوئی پاک نہیں ہوتا سوائے انبیاء کرام علیہ السلام، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. لیکن جب آدمی نیک ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور رزق عزت والا. عجیب ہے قرآن، رزق عزت والا ہے، جنت میں رزق ہوگا، اور رزق بھی اس طرح پھینک کر نہیں دیا جائے گا، بڑے اعزاز سے آپ کو دیا جائے گا، آپ کی عزت کی جائے گی. کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام ہم جیسوں کا اللہ تعالیٰ پہنچا دے، معاف فرما دے ہمیں. لیکن انسان تو انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائیں گے. تو فرما لہم مغفرت ورزق کریم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے. لیکن والذین سعوا فی آیاتنا، لیکن جنہوں نے ہماری آیتوں کے اندر کوشش کی، یعنی سازش کی، معاجزین، قرآن کو عاجز کرنے کے لیے، نبی کو عاجز کرنے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، واہل جہنم ہے. اب دیکھیے جنتیوں کا ذکر ہے، فوراً جہنمیوں کا ذکر ہے. کہیں آپ قرآن مجید اٹھا کے کھول لیں میرے دوست و بزرگو، کہیں بھی تو قرآن پڑھا کرو، کوئی بھی قرآن کی آیت آپ کہیں کھول لو، جہاں اہل جنت کا ذکر ہوگا وہاں جہنم کا ذکر ضرور ہوگا، جہاں جہنم کا ذکر ہوگا وہاں جنت کا ذکر ضرور ہوگا. اسے کہ تبشیر اور انذار ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے لوگو میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں صاف صاف. تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے اندر کوشش کی عاجز کرنے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، واہل جہنم. اللہ تعالی ہمیں بھی نائے سب آیات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 51 تک کا بیان آج ہو گیا ہے. اب آگے رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، تو رمضان المبارک میں یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مزید زندگی، ہمت اور صحت دے، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید سمجھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید کو تھامنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة. اللہم ذکرنا منه ما نسینا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله يا رحم الراحمين، رمضان المبارك قريب آنے والا ہے. يا الله گرمی کا رمضان ہے، روزوں کا رکھنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے. يا الله يا رحم الراحمين، روزوں کا رکھنا آسان فرما دیجئے، قیام رمضان آسان فرما دیجئے، رمضان کے راتوں میں عبادت کرنا آسان فرما دیجئے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے قرآن مجید میں روزوں کا مقصد ذکر کیا، لعلکم تتقون، یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دیجئے. یا اللہ عشر اخیرہ کی برکات نصیب فرما دیجئے، شب قدر ہمیں نصیب فرما دیجئے، شب قدر کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، مسلمانوں میں آپس میں محبت، اتفاق و اتحاد پیدا فرما، حق پر ہم سب کو جمع فرما، ایک دوسرے کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرما، دنیا میں بھی اچھی زندگی نصیب فرما، آخرت میں بھی یا اللہ ہم کو حیات طیبہ نصیب فرما، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم لک الحمد اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔